وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لصاحت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لن يبلغ الفلاح أبدا. صلوات. Tonight, we are having the first majlis of this Ashratul Majalis, and there's an announcement that the children's classes are downstairs. So please note that. Salawat. And we are discussing in these majalis about the purpose of the Qiyam and uprising of Imam Hussein alayhi salam, and the prerequisite of that Qiyam, which is the Taharat of the Qalb. When Prophet found a bunch of people coming back from one of those battles, he said, "Marhaba biqawmin qadaw al-jihad al-asghar wa baqiya alayhim al-jihad al-akbar." Welcome to the people who are done with the lesser jihad, and the bigger jihad remains upon them. And one of the companions asked the Prophet that, "What is the bigger jihad?" And Prophet replied, "Jihadun nafs." That means battling against our desires. The biggest enemy of the human being is our own wishes and whims and desires. Because even about shaitan, we have the narrated by Allama Madlisi Rahmatullah Alayh, that when Imam Mahdi alayhi salam appears, he is going to kill shaitan. So shaitan will be killed according to that narration. But still, it's not going to solve the whole problem, because the desires, hawa nafs, khayishate nafsani, the desires of the human are still there, which we will continue to battle against our desires and wishes, so that we can get along with Ahlul Bayt alayhim as-salam, so that we can get along with Imam Hussein alayhi salam, who has already made clear, "Man lahiqa bi istashhada." Whoever joins me, jo bhi mere saath mulhaq hua, wo shaheed ho gaya. Anybody who joins the caravan of Imam Hussein alayhi salam will become shaheed. وَمَن تَخَلَّفَ عَنِّي, and whoever turns away from me, لَنْ يَبْلُغَ الْفَلَاحَ أَبَدًا, he will never become successful. So being a follower of Ahlul Bayt alayhi salam, we don't have any option on the table except to join the caravan of Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. There is no other option. And in order to join the caravan, and when we join the caravan, we are already clear from the statement of Imam Hussein alayhi salam, that we will become shaheed. And it's a matter of pride for a mu'min to become shaheed alongside Imam Hussein alayhi salam, alongside Imam Mahdi alayhi salam, alongside any member of Ahlul Bayt alayhi salam. So our destiny is clear, our path is clear. All which is required is the strong will. Because the foundation, like I mentioned earlier, the foundation of the entire religion and the essence of the entire religion is the walayat of Ahlul Bayt, the love of Ahlul. Inshallah, if Allah permits, I will talk about the concept of walayat in the last majlis on the Soym, inshallah, the 12th of Muharram, which is this that majlis will be, inshallah, specific to the walayat, inshallah. So, walayat of Ahlul Bayt, which means the love. That's the asas of the religion. لِكُلِّ شَيْءٍ asas. For everything there's a foundation. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. And the foundation of Islam is love of us Ahlul Bayt. So love of Ahlul Bayt is the foundation of the entire religion. So mashallah, all of the followers of Ahlul Bayt have their love. All of you are here because you love Imam Hussein alayhi salam, isn't that right? So the love of Ahlul Bayt, the love of Imam Hussein alayhi salam, which is the foundation, is already there. So what is required being a mu'min is to maintain the taharat of the qalb so that we can join the caravan and we can also become shaheed next to the Ahlul Bayt alayhi salam. Like I said last night, anybody who fails to join the caravan of Imam Hussein alayhi salam must remember that he is failing to join the caravan of Imam Mahdi alayhi salam as well, because there is no difference between Imam Hussein and Imam Mahdi alayhi salam. So if we fail to join the caravan of Hussein ibn Ali alayhi salam, that means we are failing to join the caravan of the Imam of our time, and this is something which we cannot tolerate, which we cannot stand. So we have to join his caravan, and that's the only way for the survival of our, not only our iman, but also our insaniyat. See, the Holy Quran says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ. That book, there is no doubt in it. هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ. It's a guidance for those who have taqwa. And my teacher Ayatullah Jawadi Amuli Hafizahullah in his tafsir was saying that in the dictionary of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala considers only those who have taqwa to be considered real human beings. Because in the same Surah Al-Baqarah, as we move forward, Allah subhanahu wa ta'ala says, Hudan linnas. Guidance for humans, guidance for the humanity. So, which my teacher says, in Al-Quran, yufassiru ba'dahu ba'dan. Quran, some of it interprets the rest of it. The best way of doing the tafsir of Quran is to do the tafsir of Quran by itself. Quran is a self-interpreting book. Of course, it requires knowledge and help from the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam to even be able to interpret the Holy Quran from some other verses interpreting some others. But so Quran certainly interprets itself. And when Quran calls to be guidance for humanity, and in other words says guidance for muttaqin, so what it means, my teacher says, what it means is that muttaqin are the ones who are humans. So, insan, dar haqeeqat, madlis-e Hussain ibn Ali, insan, the Farsi mein, mujhe yaad hai, marhoom Imam Khomeini, Rizwanullah alayhi, farmaya karta tha ke, ye karkhane, ye insan saazist. Ye ek aisa factory hai, ke jahan insan bana diya jate hai. یہ انسانیت بنانے کی فیکٹری ہے. مجلس حسین ابن علی میں ہم آ کے انسان بنتے ہیں. مجلس حسین ابن علی میں آ کے ہم انسانیت کا درس سیکھتے ہیں، مجلس حسین ابن علی میں آ کے ہم اہل تقویٰ بنتے ہیں، ہم اللہ کا خوف سیکھتے ہیں، تقویٰ الہی سیکھتے ہیں تاکہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر سکیں۔ مجلس اہل بیت انسان کو مکمل طور پہ متحول اور متغیر کر دیتی ہے۔ یہ تحول تغیر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ درست کاموں سے وابستہ ہوتے ہیں، غیر مناسب کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، مگر جب ماہ محرم آتا ہے، جب حسین ابن علی کا تذکرہ آتا ہے، جب مجلسوں میں شرکت ہوتی ہے تو سارے برے کام، سارے نادرست کام، تمام غیر مناسب فعالیتیں انسان کی بند ہو جاتی ہیں۔ لہذا حسین ابن علی کے بزم میں پہنچ کے انسان واقعاً دوبارہ طہارت کی طرف برگشت کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس کی وجہ سے ان نجاستوں اور پلیدگیوں سے دور ہو کے واپس راہ طہارت کے اوپر آئے۔ یہ کمال ہے امام حسین علیہ السلام، ہم جو کہتے ہیں نا کہ رسول و اہل بیت علیہ السلام مظہر اکمل ہیں، اللہ تعالی کی تمام صفات اور تمام کے تمام اسماء کے وداؤٹ ایکسپشن، سارے کے سارے اسماء اور تمام کی تمام صفات الہی کے مظہر ہیں، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت، حتیٰ وہ بھی صفت کہ جو 73واں اسم اعظم جو سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں، رسول اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم غیب مطلق ہے، مطلق علم، ابسولوٹ علم الغیب، ہر شے کا علم ہے، کیونکہ اللہ کے غیر متناہی لا یتناہا علم کے ساتھ، اللہ کے لمٹ لیس نالج کے ساتھ وابستہ ہے۔ فرمایا آپ نے کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہے، 72 اسم اعظم کا علم رسول اہل بیت کے پاس ہے، فقط وہ 71واں اسم ہے جو کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، جس کو سیکھا جا ہی نہیں سکتا، یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ مگر اس فرق کو بیان کرنے کے بعد ہمارے عرفا کیا کہتے ہیں کہ رسول اہل بیت اس 73واں اسم اعظم جس کو نہیں جانتے اس کے بھی مظہر ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا، تو ان کے مظہر کامل ہونے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس اسم کے بھی مظہر ہیں جس کو وہ نہیں جانتے۔ الاسم المستعصر الالہی جسے ہم کہتے ہیں، اسم مستعصر کے بھی مظہر ہیں۔ تو اہل بیت اس میں کا مظہر اکمل ہے اللہ کی تمام صفات و اسماء کے، اور اللہ کی صفات و اسماء میں سے ایک اسم کیا ہے؟ یا مقلب القلوب والابصار، کہتے ہیں ہم نوروز کے دن کی دعا کے اندر وارد ہوا ہے کہ یہ مختصر سی دعا، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، یہ مختصر سی اتنی پیاری دعا ہے کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے روز نوروز۔ روز نوروز کو میں عید نوروز نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ عید نوروز ہے نہیں، تو کیوں کہہ دوں میں؟ مجھے یاد ہے ہمارے استاد آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں فرما رہے تھے کہ عید مجوس ہا، عین لفظ بیان کر رہا ہوں، یعنی مجوسیوں کی عید۔ تو جس کو ہمارے استاد مجوسیوں کی عید سے تعبیر کرتے ہیں، اس عید کو ہم اسلامی عید تو نہیں کہہ سکتے، عید تو ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح کا نام ہے، جس دن کو اللہ عید سمجھتا ہے، جس دن کو رسول و اہل بیت عید سمجھتے ہیں، ہم موظف و پابند ہیں کہ اس دن کو عید کہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور دن کو اپنی طرف سے عید نہیں کہہ سکتے۔ تو میں آپ سے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا ہم روز نوروز پڑھتے ہیں، اور یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو کی تقلیب کرنے والے، مقلب القلوب، اللہ تعالیٰ مقلب یعنی تقلیب القلوب کرتا ہے، یعنی دلوں کو پلٹ دیتا ہے، دلوں کی کیفیت کو بدل ڈالتا ہے۔ انسان کن چیزوں میں وابستہ ہوتا ہے، کن حالتوں میں ہوتا ہے، کفر میں ہو، فسق میں ہو، فجور میں ہو، نفاق میں ہو، کس کیفیت میں ہو, وہ کیفیتیں تبدیل ہو کے انسان کے دل کے اندر طہارت و ایمان پیدا ہو جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے بھی, لہذا ان کے ذکر سے, ان کی مجلس سے, ان کے تذکرے سے وابستہ ہونے والا اپنے اندر تحول لے کے آ جاتا ہے.
یہ مجلسیں, اس میں کسی کو بھی آنے سے اس لیے نہیں روکنا چاہیے کسی کو بھی, اس لیے کہ پہلی تو بات یہ کہ سب کا رشتہ اہل بیت کی طرف برابر ہے, ہر انسان کا برابر کا رشتہ اہل بیت کی طرف, وہ پوری کائنات کے ہادی اور پورے کائنات کے رہنما اور پورے کائنات کے امام ہیں, لہذا سب کا نسبت, سب کی نسبت ان کی طرف مساوی ہے. ہاں ظاہر ہے جو بات, جو لوگ صاحب تقوی, صاحبان طہارت اور صاحبان جہاد ہیں, ان کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے, رسول اہل بیت کی نگاہ میں بھی زیادہ ہے. جس جس کا علم زیادہ ہے, تقوی زیادہ ہے, جہاد زیادہ ہے, نورانیت زیادہ ہے, معرفت زیادہ ہے, ایمان کا درجہ زیادہ ہے, اس کا رتبہ بھی زیادہ ہے. تو لہذا میں آپ کی خدمت پر عرض کر رہا تھا کہ یہ
تبدیلیاں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں, یہ وہ صفات روحانی, وہ معنوی صفات, those spiritual attributes of the soul that make our soul نورانی and illuminous with the divine light, وہ نورانی صفات جن کو صفات حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے علم اخلاق کے اندر, ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. یہی تو اسی تحول کے لیے تو ہم مجلس میں آ رہے ہیں کہ مولا امام حسین کی در سے وابستہ ہو کے ہم اپنے اندر بھی وہ روحانی اور معنوی اور نورانی تبدیلیاں پیدا کریں کہ ہم بھی اس مرکز نور کے ساتھ وابستہ ہونے کے قابل ہو جائیں.
یہ تو مقصد ہے مجلس منعقد کرنے کا کہ ہم نور کو کسب کرنا چاہتے ہیں. ان ہستیوں کی تو خلقت ہی نور سے ہوئی ہے. کیا فرمایا تھا میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے, ان اللہ خلقنی من ذاتہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریٹڈ می فرام ہز ایسنس, ان اللہ خلقنی من ذاتہ وانا غیر منفصل عنہ اینڈ آئی ایم ناٹ ڈسکنیکٹڈ فرام ہم. اللہ نے مجھے اپنی ذات سے خلق کیا اور میں اللہ سے جدا نہیں ہوں.
ان اللہ خلقنی من ذاتہ, حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, وانا غیر منفصل عنہ اینڈ آئی ایم ناٹ ڈسکنیکٹڈ فرام ہم. اس کے بعد مولا نے دلیل پیش کی کہ اللہ سے متصل کیوں ہے, اللہ سے منقطع اور بریدہ کیوں نہیں ہے اور متصل کیوں ہے. فرمایا اذ نور الشمس لیس بمنفصل عنہا, اس لیے کہ سورج کی روشنی سورج سے جدا نہیں ہوتی ہے.
تو وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی نور ذات سے خلق ہوئی ہیں, ان کے ساتھ وابستگی کے ذریعے سے ہم نورانی بنتے ہیں. اور یہی مقصد ہے ہمارا, ہم نورانی بننا چاہتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ اپنے اتصال کو مضبوط کر کے زیادہ سے زیادہ نور کسب کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے روح کی غذا ہے.
لہذا ان صفات حسنہ, ان اخلاقی عمدہ صفات کو اپنانا, اپنے اندر پیدا کرنا, پرورش دینا, پروان چڑھانا لازمی ہے ایک مومن کے لیے.
مجالس امام حسین اسی لیے منعقد کیے جا رہے ہیں. اور ان صفات حسنہ میں سے ایک صفت کا ذکر آج ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے صفت سخاوت, جو کہ بہت پسند ہے اہل بیت علیہ السلام کو. بقول ہمارے عرفا کے, اگر کسی آدمی میں سخاوت پائی جائے تو اس انسان کی ضرور دستگیری کرتے ہیں اہل بیت. گناہوں میں بھی وابستہ ہو جائے انسان, ظاہر ہے ہم گناہگار ہیں, ہم کوئی معصوم تو نہیں ہے, ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں.
گناہوں بھی سے بھی انسان وابستہ ہو جائے, گناہوں میں بھی آلودہ ہو جائے, مگر اگر سخاوت کی صفت کو اپنی روح میں محفوظ رکھ لے تو اس کی ہمیشہ دستگیری کی جائے گی.
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن سخی ہو اور اہل بیت اس کی دستگیری نہ کریں. یہ محالات میں سے, علم عرفان میں یہ چیز محالات میں سے, ممکن نہیں ہے ایسا ہو. لہذا مولا کائنات نے کیا فرمایا, الرجال اربعۃ, لوگوں کی چار قسمیں ہیں. مضمون روایت کہ دا مین آر فور ٹائپس, فرس السخی والکریم والبخیل واللئیم. انسان یا سخی ہے, یا سخی کی کیٹیگری میں اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا, یا انسان
کریم ہے اور یا انسان بخیل ہے اور یا انسان لئیم ہے, پست. فسخیو, مولا کیا فرماتے ہیں میرے, مولا فرما رہے ہیں فسخیو یاکلو ویعطی. سخی, the generous, is the person who eats and gives. یعنی ہم خود بھی کھاتے ہیں مگر دوسروں کو بھی دیں گے, یہ نہیں کہ صرف ہم ہی کھائیں. یہ بہت ہی مذمت کی گئی اسلام کے اندر کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ چھپا کے کھا رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی نعمت اللہ کی ان کے پاس ہے دوسروں سے اس کو چھپا کے کھا رہے ہیں. اس کو علم اخلاق میں کہا جاتا ہے کہ سوء ظن ہے اس شخص کو اللہ کے سلسلے میں. مولا کائنات نے کیا فرمایا, توکل کتے سے سیکھو. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں, توکل کتے سے سیکھو. جب گھر سے باہر نکلتا ہے کل کا کھانا اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا, کل کے کھانے کی فکر میں نہیں ہے. دس از واٹ وی لرن ان دا لائٹ آف دا حدیث. تو انسان کو توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر, یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے کل کے رزق کی پرواہ کر رہا ہے. کر کے رزق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سخی وہ انسان ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نعمت مل گئی تو ہم اس کو چھپا کے کھائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چھپا کے کھا رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ الطعام اذا جمع اربع خصال فقد تم, کھانا اگر چار صفتیں اس میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ تام ہو جائے گا, کامل ہو جائے گا, پرفیکٹ ہو جائے گا. اذا کان من حلال, اگر کھانا حلال سے ہو. پہلی بات یہ کہ کھانا حلال سے ہو. آپ لاکھ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیجئے تو بسم اللہ پڑھ لینے سے حرام کی غذا تو حلال نہیں معدل ہو جائے گی. اذا کان من حلال, پہلی بات. وکثرت علیہ الایدی, اور کئی سارے ہاتھ اس کے اوپر ہوں. شیئر دا فوڈ ود ادر پیپل. If you got a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, share it with others. Let other people also get the blessing and share it with you alongside yourself. That's the right way. یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے چھپا کے کھا رہے ہیں ایک نعمت کو. یہ انبیاء کی سیرت نہیں, یہ ائمہ کی سیرت نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے مہمان کی تلاش میں, یہ انبیاء کی سیرت ہے. اور فرمایا کہ وَكَسْرَتْ عَلَيْهِ الْعَيْدِ وَسُمِّيَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَحُمِدَ فِي آخِرِهِ, اور اس کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اور اس کے آخر میں اللہ کا کی حمد ادا کی جائے, تب جا کے کھانا کامل ہو جاتا ہے. سو ہر کھانے کے کامل بننے کے لیے ان چاند چار صفتوں کا ہونا ضروری ہے. تو سخی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے مگر دوسروں کو بھی دیتا ہے, یعنی کہ خود تو کھا رہے ہیں. Because we are living in a country that has 60% of the global wealth. So we have a lot of more blessings as compared to a whole bunch of other people in various parts of the world who are underprivileged. Isn't that right? So there's a limited chunk of money, limited chunk of wealth in this world. Everything of alamun nasut, the world of matter, which we call in philosophy, we call it alamun nasut. مادی دنیا کی ہر چیز محدود ہے, اور عالم عقل, عالم تجرد, عالم نور کی ہر چیز انلمیٹڈ ہے. That's the nature of this world. So whoever grabs some share of the wealth or any of the material belongings in this world, then certainly he is going to play a significant role in the lives of others, positively or negatively. So we have a role to play and we have a responsibility on our neck if we have more than our necessity of life. So Maulai Kainat نے کیا فرمایا تھا, فرمایا تھا کہ پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات سے فرمایا, یا علی ما احد من الاولین والآخرین الا وهو يتمنى يوم القيامة انه لم يعطى الا قوتا. اے علی, اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو روز قیامت یہ تمنا نہ کرتا ہو, کاش مجھے اپنے بقدر ضرورت مال کے کچھ اول نہ ملا ہوتا. اولین و آخرین میں سے ہر شخص یہ تمنا کرے گا روز قیامت. لہذا جب انسان کو اللہ نے عطا کیا تو دوسروں کو بھی دے, اور یہ سخی کی علامت ہے. السخی یاکل ویعطی, خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے. پھر مولا نے کیا فرمایا, ول کریم لا یاکلو و یعطی,
کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا مگر دوسروں کو دیتا ہے. یہ ہے صفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ کریم ابن کریم ہیں, کریم ابن کریم ہیں, خود نہیں کھاتے مگر دوسروں کو دیتے ہیں. یہ جو ہم بیان کرتے ہیں اہل بیت کی عظمت کو اور ان کی نورانیت اور ان کی شان و شوکت کو پیش کرتے ہیں اپنے یوتھ کے سامنے, جوانوں کے سامنے, مومنین کے سامنے, یہ آئی وڈ لائک ٹو سے ٹو مائی یوتھ, دیر از نو روم فار اینی ایموشنل بہیویئر ان اسلام. We don't believe in no emotions in Islam. When we talk so highly about Ahlul Bayt, we do it because Ahlul Bayt deserve to be talked about that highly. They have earned their highest status before Allah subhanahu wa ta'ala because of their greatest practices, unparalleled practices towards Allah subhanahu wa ta'ala. They deserve it. So we are supposed, nobody can be like Ahlul Bayt, of course. But we are supposed to follow their footsteps as much as we can. That's why they have told entire teachings of Quran and Ahlul Bayt are there for us to follow. They are already perfect. It's for us to improve and to follow. So, Kareem us shakhs ko kehte hain ke jo khud nahi khata magar dusron ko deta hai. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. کیا شان ہے اہل بیت کی کہ سورہ دہر نازل ہو رہا ہے اور ہمارے علماء نے کیا بیان کیا کہ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بھی جنت کی حوروں کا تذکرہ نہیں کیا. یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا کا احترام. یہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا کا احترام. جناب زہرا کے احترام میں علماء تفسیر میں کیا فرما رہے, ایک مرتبہ بھی احتمالاً ایک مرتبہ بھی اللہ تعالی نے حوران بہشتی کا ذکر نہیں کیا. کیا شان ہے اہل بیت کی کہ اب جب روزہ رکھا اور اس کے بعد دروازے پر شخص آتا ہے کہ میں مسکین ہوں, چنانچہ مولا کائنات نے, امام حسن نے, امام حسین نے, حضرت زہرا نے, سب نے, اور یہاں تک کہ جناب فضہ نے بھی اپنے افطار کے بندوبست کو سوکھی روٹی, جو کی روٹی جو کہ کھا رہے ہیں, جو کی روٹی اس کو اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا. کیا شان ہے اہل بیت کی. اصل کریم لا یاکلو و یعطی, کریم وہ ہے کہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو دیتا ہے. چنانچہ اگلے دن بھی روزہ رکھا اور اگلے دن بھی جب افطار کا وقت قریب آیا تو ایک شخص نے پھر دق الباب کیا, ایک شخص پھر آ گیا دروازے پہ کہ میں یتیم ہوں, بھوکا ہوں, کھانے کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کیا کہ ان میں سے کوئی ایک اٹھا کے دے دیتا کہ چلو مولا کائنات دے دیتے, وہ سرپرست ہیں گھرانے کے, مولا نے دے دیا باقی لوگ کھا لیتے ہیں, مولا نے دے دیا باقی لوگوں کی جو روٹیاں تھیں وہ سب تھوڑا تھوڑا کم کھاتے مگر سب باقی روٹیوں میں سے کھا لیتے. کریم ابن کریم ہے, سب نے اٹھا کے سارا کچھ دے دیا. ملاحظہ فرمایا آپ نے, کون برابری کرے گا اہل بیت کی, کون ان کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. برابری تو بہت دور کی بات ہے, سمجھ کون سکتا ہے ان کی عظمت کو. اور چوہان سے تیسرے دن ایک شخص آتا ہے کہ میں اسیر ہوں, افطار کا وقت ہے اور وہ میں اسیر ہوں, چوہان سے تیسری مرتبہ سب نے اٹھا کے راہ خدا میں دے دیا. اور قرآن نے کیا اعلان کیا, یطعمون الطعام علی حبہ, کھانا دیتے ہیں اس کی محبت میں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کوئی نیک کام کیا اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں کہ بھائی مولانا آپ کا بہت شکریہ, اب آپ نے میرا شکریہ ادا کیا, مولانا آپ کا بہت شکریہ آپ نے فلاں نیک کام کیا, بس میں کہوں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, بس یہ کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے ایک استاد تھے حوضہ علمیہ کے, ایک استاد تھے, وہ فرما رہے تھے کہ اس طریقے سے مت کہا کریں. بعض لوگ کہہ دیتے نا کہ بس آپ سے کچھ خواہش نہیں ہے, بس یہ کہ دعا میں مجھے یاد رکھے گا. یعنی کیا مطلب, یعنی آپ اپنی نیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکی کی جگہ اس آدمی سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ بس آپ کے لیے دعا کر دیں. کہ یو آر سیٹلنگ فار لیس, اف یو آر سیئنگ دیٹ یو آر سیٹلنگ فار لیس,
کیونکہ جو نیکی آپ نے انجام دی ہے فی سبیل اللہ اس مومن کے لیے, اس کی جزا اس کی دعا سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھی جو آپ نے کم تر جزا اس سے حاصل کر لی کہ میرے لیے دعا کر دینا.
لہٰذا یہ بھی مت کہیں کہ کچھ بھی نہیں چاہیے, بس صرف دعا کر دیجئے گا. دعا مانگ کروانا اچھی بات ہے, مومنوں سے درخواست کی جائے مومن ہمارے لیے دعا کریں, بہت اچھی بات ہے, مگر گفٹ دیتے وقت یہ مت کہیں, ڈونٹ سیٹل فار لیس. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو صرف اور صرف تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کے وجہ کی خاطر, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, نہ کسی جزا کی تم سے ضرورت ہے نہ کسی شکریہ کی ضرورت ہے, الفاظ دیگر کسی چیز کی ضرورت نہیں, ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے, جو کچھ چاہیے اللہ سے چاہیے, ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ ہے شان اہل بیت, دل میں خواہش بھی نہیں. میں مجلس پڑھ کے اتروں, میرے دل میں خواہش ہو کہ مومنین آ کے میرا ہاتھ چومیں, مومنین آ کے مجھے کہیں مولانا آپ نے بہت پیاری مجلس پڑھی, اگرچہ میں اظہار نہ کروں اس بات کا, مگر دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہے کہ مومنین آ کے میری تعریف کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نہیں ہو رہی ہے, یہ مجلس تو لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے ہو رہی ہے. میری تو نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف دا پیپل, isn't that right? میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجلس تو عبادت, عظیم ترین عبادت الہی ہے, عظیم ترین اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت مجلس حسین ابن علی ہے. اس میں لوگ کہاں سے آ گئے بیچ میں, کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے, کہ لوگوں کی خاطر ہو رہی ہے. مجلس تو ہم پڑھتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاطر, کہ جناب زہرا ہم سے راضی ہو جائیں. لوگوں کی خاطر کون مجلس پڑھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کچھ بھی کہتے رہے لوگ. As long as اہل البیت علیہ السلام are pleased with us, as long as حضرت زہرا سلام اللہ علیہ is happy, as long as امام مہدی علیہ السلام is happy, because we are saying what they want us to say, this is what concerns us. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فل الکریم لا یاکلو, مولا نے فرمایا الکریم لا یاکلو و یعطی, کریم وہ ہے کہ جو خود نہیں کھاتا اور دیتا ہے, اور فرمایا کہ البخیل یاکلو ولا یعطی, بخیل وہ ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی خود تو اللہ کی نعمت کو سے استفادہ کر رہے ہیں, اللہ کی نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اب جب دوسروں کو دینے کی باری آئی جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, یہ آپ سے کم تر ہے, یہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ موجود ہے, اہل بیت تو اپنی ضرورت کو اٹھا کے بخش رہے ہیں, ایثار کر رہے ہیں, اور بعض لوگ اپنی ضرورت سے زائد رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں مال دنیا, اور ضرورت سے زائد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنی مال سے وابستگی, انشاءاللہ ایک مجلس میں اس کے اوپر بھی عرض کروں گا. لہذا بخیل وہ شخص ہے کہ جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کے بعد فرمایا مولا نے کہ اللئیم لا یاکل ولا یعطی, پست انسان, لولی, حقیر, پست انسان جو ہوتا ہے وہ ہے کہ جو لئیم وہ ہے کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے. ایسے بھی ہیں بعض لوگ, نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو دیتے ہیں. آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہماری تاریخ کے, علامہ مدلسی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد محدث جزائری, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے کچھ پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے, اور اس کا وقت احتضار تھا, وقت احتضار یعنی جب موت قریب آ جاتی ہے, سکرات الموت کا عالم, جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے, آخری لمحات قریب ہوتے ہیں, اس کو وقت احتضار کہا جاتا ہے. جو انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو ہماری فقہ میں محتضر کہتے ہیں, محتضر کے پورے احکام بیان کیے گئے ہیں, ہاؤ ٹو ٹریٹ دا محتضر پرسن, واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. سو فرمایا محدث جزائری فرماتے ہیں
کہ وہ شخص عالم احتضار میں تھا, اس کے کچھ پیسے میرے پاس تھے, تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تمہارے جو پیسے ہیں اجازت ہے کہ حضور آپ کے پیسوں کو میں فلاں خیر کام میں, نیک کام میں خرچ کر دوں؟ کہا نہیں نہیں نہیں, 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 نہیں میرے پیسے آپ کہیں خرچ نہ کیجیے گا. اور یہ جملہ کہا ہو مر گیا. آپ نے کہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہے. اب بعض ایک ہوتے ہیں جو ایک قدم تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے اب یہ تو یہ بھی نہیں, مگر ہاں اب وصیت کر کے چلے گئے کہ بھئی اب ہم تو جا ہی رہے ہیں اس دنیا سے, تو لاؤ ہماری میراث اب دوسروں میں تقسیم کر دی جائے غریبوں میں. واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ پیغمبر اکرم کے دور میں ایک شخص کا کھجوروں کا ویئر ہاؤس تھا. A person passed away in the time of the Prophet. He had a warehouse of dates. And he said in his wasiyat and final will that the Holy Prophet should come forward and distribute all the dates in my warehouse to among all the destitute and poor people of the city of Medina. Prophet heard, he learned about the wasiyat, the will, and Prophet came. He is supervising bunch of ashab companions. They are bringing dates from the warehouse and distributing among the poor people in the supervision of the Prophet. When everything was done, Prophet asked from the person who is bringing the dates, about the fact that all the dates are gone, they are distributed. And he said, yes, everything is distributed. There's nothing remaining in the warehouse. اب روایت کیا کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم خود تشریف لے گئے. He himself went into the warehouse and that's where he discovered one single date which was rotten, fallen on the ground. And Prophet picked up that rotten date with his hand and said, if this guy has given this date as sadaqah in his lifetime, he would have gotten more sawab than giving away the entire warehouse after his death. Did you understand the theme? What was the theme behind the whole narration? جب تک میں زندہ ہوں تو میرا مال میرا ہے, کسی اور کو کیوں جائے؟ اب جب میں ہی نہ رہا تو لاؤ لگے ہاتھوں چار فقیروں کے کام آئی جائے. یہ ہے تھیم اس کے پیچھے, یعنی جب تک میں زندہ ہوں تو میرا مال میرا ہے, اب جب میں ہی نہیں رہا تو کیا, چلو ٹھیک ہے اب چار فقیروں کے کام آ جائے گا. جب تک زندہ رہے اس وقت تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مال کو اپنے پاس جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ضرورت سے زائد اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا, there's limited amount of wealth in the world. Whoever grabs more than the necessity is taking the wealth from those who deserve it and depriving them. Because مولا کائنات نے جو فرمایا وہ حرف آخر ہے, میرے مولا کا کہا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مولا نے فرمایا, ما جاء فقیر الا بما متع به غنی, کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہتا مگر اس بنیاد پہ کہ ایک نہ ایک امیر عیش اڑا رہا ہے اس کے مال کی بنیاد پہ. کسی نہ کسی غریب کا تو مال ہے جو فلاں رئیس صاحب عیش اڑا رہے ہیں, اپنی ضرورت سے زائد اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, عیش اڑا رہے ہیں اور غریب سفر کر رہا ہے. انلمیٹڈ ریسورسز تو نہیں ہے دنیا میں, لمیٹڈ ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹس, دیٹس ویئر وائی وی کم ٹو دا مجلس, ٹو انڈرسٹینڈ دا بیوٹیفل معارف اینڈ ان ڈیپتھ ڈیٹیلز آف دا ٹیچنگز آف اہل البیت علیہم السلام, سو دیٹ وی کین بیکم نورانی بائی فالوئنگ دیئر فٹ اسٹیپس. دیٹس وائی دے ور نورانی, because they were following the values of Allah subhanahu wa ta'ala. Islam is a package of values which we never compromise, and we are proud of those values of Quran and Ahlul Bayt, and that need to be protected. Allama Tabatabai, what did he used to say? The value al-karama has no translation in Farsi, isn't that right? In Farsi we say karamat, in Urdu also we say karamat. Allama Tabatabai, who has written the best tafsir by so far, Tafsir al-Mizan, says the value of Arabic al-karamah has no translation in Farsi. And I can comfortably say the value al-karamah of Islam has no translation in any other language. Imam Khomeini introduced the Arabic language into the Islamic Republic syllabus as the second official language officially after the revolution. Because we must understand, we must learn the values of Quran and Ahlul Bayt. Islam is nothing but the values of Ahlul Bayt. And the day we compromise over the values, we are spiritually dead.
Haya. Haya ki tarjuma talash kar lijiye, dhoond lijiye, agar aapko angrezi zuban mein koi haya aur ghairat ka tarjuma mil jaye. Jo commodity pai nahi jati hai muashre mein, uske liye wo lafz kya banayenge? Lafz to us cheez ke liye banta hai na jo commodity available ho. Jo commodity available hi nahi hai, uske liye lafz kya banega?
Ab aap keh le ghuma phira ke left and right self respect, you know, but that doesn't make sense. That's not even close to the meaning of the value of haya. When we cherish about these values and we are proud over these values,
haya and ghairat and iffat and shahamat and shuja'at and karamat, isn't that right?
So we need to teach and transfer these values to our children and our youth. They must understand, what difference does it make for me believing in the walayat of Imam Ali alayhi salam as compared to the other guy on the street who doesn't believe? Is there a difference between me and him? What is the difference? What did I get from believing in the walayat of Imam Ali alayhi salam? What we get is the values of Ahlul Bayt. That's what differentiate me and all the rest. And we are proud of these values. But if a child doesn't know what are the values of Ahlul Bayt, there is a vacuum, and the vacuum gets filled by the external influences.
Mulaza farmaya aapne, lehaza zarurat is baat ki hai ki madlise Ahl Bayt alaihim assalam mein Ahl Bayt ki is amanat ko muntakil kiya jaye logon tak. Chunanche ek to extreme ye hai ki maal duniya ikattha karke baithe hue hain dene ke liye taiyar nahi, kyunki maal mera hai. Munafiqat wali sifat, ye munafiqon ki soch thi ki ye mera maal hai. Ahle iman kya sochte hain? Al mulku lillahil wahidil qahhar. Ahle iman ki nigah mein to sara kuch Allah ka hai, ye hamara kuch bhi nahi hai, hum to amanatdar hain Allah ki amanaton ke. Jaise gharb maghribi duniya mein kya kehte hain, this is my own body, you are free to do whatever, I'm free to do whatever I wish to do, isn't that right? And what does Islam has to say about that? This is not your body.
Nothing belongs to you. Everything belongs to the Creator. He is the supreme owner of everything. We are the amanat carriers of these entrusted trusts of Allah subhanahu wa ta'ala. And we are obliged to behave towards our souls and bodies as the Creator has commanded. We are not here to make decisions. We as believers, Shias of Ahlul Bayt, we don't make decisions. Decisions are already made by Imam Sadiq alayhi salam. For every matter of human life, we are...
we are here to implement the decisions of Maula Imam Sadiq alayhi salam. Kyunki Ahl Bayt ne mukammal tareeke se Allah ki wahi ke zariye se nazil hone wali talimat ko duniya tak pahunchaya, behtareen aur kamil tareen tareeke se pahunchaya.
Hamara aqeeda hai, unhone pahunchane ke andar koi kami kasar nahi chhodi, mukammal tareeke se pahunchaya. That's why I always say in my speeches, there is no gray area in Islam. Everything is black and white. If we don't know something, let's be fair. Let's not blame our ignorances on Ahlul Bayt, because they preached Islam perfectly. If we don't know something, that's, we are to be blamed for our ignorance, because there is no gray area. Everything has been told. If you don't know, go and learn it from those who know. That's the right way. Just because you don't know, don't say that Islam has a gray area. That's your personal problem. It's nothing to do with Islam.
Maula Imam Sadiq Islam to sab kuch bata ke gaye hain, siyasi farayz Islam mein bayan karke gaye hain, muashrati farayz bata ke gaye hain, financial duties bata ke gaye hain, family matters bata ke gaye hain, personal obligations bata ke gaye hain.
Har zindagi ki, zindagi ke har mod ke bare mein ek na ek hukm Allah ki taraf se Rasool Ahle Bayt ne hamare liye pehle se bayan kar diya. Decision to pehle se hua hua hai ki hame behasiyat muslim, behasiyat momin kya karna hai. Hamara kaam us kiye karaye decision ko implement karna hai.
Decision karna nahi hai. Ali. Lehaza main momineen se aksar apni majlison mein ye jumla kehta hu, dohrata hu is jumle ko, ki please when you come to a Imam Bargah, to a Husainiya, to a Masjid, please don't bring your opinions. Keep your opinions at home before coming to the center. Because we are not here to worship anybody's opinions. We are here to worship Allah according to the opinion of Imam Sadiq alayhi salam.
آپ بڑے پیسے والے ہوں گے, آپ بڑے انفلوئنشل ہوں گے, یا فلاں صاحب بڑے لاؤڈ ماؤتھ ہیں, یا کیا ہیں, ہوا کریں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ورشپ اینی بڈیز اوپینینز, سو کیپ یور اوپینینز ایٹ ہوم. وی آر ہیئر ٹو اوبے واٹ مائی مولا امام صادق علیہ السلام ہیز آلریڈی سیڈ. فار ایوری واک آف لائف, فار ایوری فیلڈ آف لائف, فار ایوری میٹر آف لائف, دیر از اے ڈیسیژن, پری ایگزٹنگ ڈیسیژن فرام اہل البیت, بیکاز دے پروموٹڈ اسلام اینڈ پریچ اسلام پرفیکٹلی. Can anybody say, no, Ahlul Bayt have taught us about the personal duties, but when it comes to the family matters, they didn't say nothing. Can you say that kind of tuhmat on Ahlul Bayt? Who can say that tuhmat? Can anybody say that Ahlul Bayt alayhi salam promoted the social obligations of Islam, but when it comes to the political obligations, they were silent? Can anybody say that tuhmat? But kyun bura bhala keh rahe hain saqifa walon ko? ثقیفہ والوں نے آ کے مولا کائنات سے ان کا دین تو نہیں چھینا تھا, ان کی سیاست ہی چھینی تھی, کرسی تو چھینی تھی نا. اگر آپ سیاست کو دین سے الگ سے ہی سمجھتے ہیں کہ سیاست کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ, بھئی ہم تو جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد سیاست علوی ہے. ٹو بگن وتھ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیاست علوی, مولا کائنات کی عادلانہ سیاست مراد ہے. اب فرمائیے, اب مولا کائنات کی عادلانہ سیاست بھی ممبر حسین سے بیان نہیں ہو سکتی؟ تو بھئی یہ ممبر ثقیفہ کا ممبر ہے, یہ ممبر حسین نہیں ہے, یہاں سے علوی سیاست بھی بیان نہیں ہو سکتی.
یہ کتنا کتنی ہماری ہمارے جہل نے ہمیں ولایت اہل بیت سے کتنا دور کر دیا تھا کہ ممبر سے مولا کائنات کی عادلانہ خلافت و سیاست و حکمرانی کے اصول و فرائض بھی بیان نہیں ہو سکتے. کتنا دور ہو گئے تھے ہم علی کی ولایت سے. یہ جو آج اتنی ایک گفتگو ہو رہی ہے ولایت فقیہ کے سلسلے میں, یہ اصل میں حلق سے کیوں نہیں اتر رہی؟ یہ اس لیے نہیں اتر رہی کہ ولایت علی نہیں اتری ہے صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ولایت علی اتر گئی ہوتی بعض لوگوں کی تو یہاں کوئی مشکل نہ ہوتی. غزل فرمایا آپ نے, آیت اللہ سیستانی خدا انہیں سلامت رکھے, جب ان سے پوچھا گیا ایک صلوات پڑھی آیت اللہ سیستانی کی صحت سلامتی کو, محمد و آل محمد, جب ان سے استفتاح کیا گیا کہ میں تو ولی فقیہ کی تقلید نہیں کرتا, اگر ان کی طرف سے حکم آ جائے تو کیا میرے اوپر عمل کرنا واجب ہے؟ تو فرمایا انہوں نے جواب میں کہ نہ فقط آپ کے اوپر, باقی مراجع کے اوپر بھی واجب ہے کہ فالو کریں. مراجع فرمایا آپ نے, تو ہمارے مراجع کی کتنی کیا عظمت ہے, ہمارے مراجع کی, اور کیا ان کی پالیسی ہے جو کہ واضح ہے. اس پالیسی کی موجودگی میں اگر میں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں اور اپنے خول سے خود ہی باہر نہ نکلنا چاہوں تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے. کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ سو رہے ہیں نا, دیکھیں ایک مرتبہ انسان سو رہا ہوتا ہے, you go next to the person who is sleeping and you scream and he's gonna open up his eyes because he's sleeping, but if somebody is pretending to sleep and you go next to him and you scream, he is never going to open up his eyes because he has an agenda. Isn't that right? He's not sleeping, he's pretending to sleep. So no matter how much you scream, he's never going to open up his eyes because he doesn't want to. Isn't that right? So those people who are ignorant about Islam, it's our job, it's the job of me and you. As soon as we learn the beautiful Nurani teachings of Ahlul Bayt, we disseminate the teachings and teach it to others who don't know. That was precisely the command of the Prophet in the khutbah and sermon of Ghadir. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ, the witness
of this incident must report it, must inform those who are not present.
Everybody who is witnessing the sermon of the Prophet is obliged to inform it to others. So we have a duty of tabligh in Islam. Unlike some of those so-called intellectuals who are now propagating that in Islam mein to muballighon ki hame koi zarurat nahi hai ki hum hauza ilmiya Qum, Najaf, Sham, Pakistan ya Hindustan kisi bhi hauza ilmiya mein deeni talim bachchon ko bhejein ki wo deeni talimin bane. Hum yahin reh ke khud hi self sufficient hai, internet se padh ke khud speech de sakte hain. Aise bhi self declared intellectuals paida ho gaye hain, open minded people, so called open minded, telling things on their own about Islam without turning to Imam Sadiq alayhi salam. This is what Abu Hanifa didn't do, because Abu Hanifa at least studied for 2 years, isn't it right? And this guy is saying you don't even need to learn at all in any hauza, isn't that right? Look at how far we can go. Yani dusron ko, kafiron ko, ghairon ko butter up karne ke liye baaz log kis had tak apna iman بیسنے کے لیے تیار ہیں تاغوتوں کے سامنے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کے ایک تو ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اکٹھا کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ مال دنیا جب تک میں جو میں نے کمایا وہ میرا ہے, جب تک میں زندہ ہوں میں دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ میرا مال ہے. میں اللہ کا تو سمجھتا ہی نہیں ہوں, اللہ کے دیا ہوا تو سمجھتا نہیں ہوں. اگر اللہ کا دیا ہوا سمجھ رہا ہوتا تو جو اللہ نے مال کے بارے میں کہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہوتا. تو اللہ کا تو سمجھ ہی نہیں رہا, اپنا سمجھ رہا ہوں. جب اپنا سمجھ رہا ہوں تو اپنا قانون نافذ کر رہا ہوں. اور پیسے کی صفت یہ ہے, اگر انسان کے پاس تزکیہ نفس نہ ہو, پیسہ زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر اپنا دین بھی شروع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا. یعنی مال میرا ہے تو دین بھی میرا چلے گا, مال میرا ہے تو اب دین بھی میرا چلے گا, اب قانون بھی میرا چلے گا, اہل بیت کا قانون نہیں چلے گا, اب میری پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو میں آج کر رہا تھا کہ ایک تو ایکسٹریم یہ ہے کہ مال اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں, دوسرے ایکسٹریم کیا ہے کہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں اس طریقے سے لٹا دیا کہ بیوی بچے بھگت رہے ہیں. پیغمبر اکرم جنازہ میں شرکت کر کے جنازے سے واپس آئے, ایک شخص کا انتقال ہوا, جنازے میں پیغمبر نے شرکت کی, واپس آئے دیکھا بعض بچے جو ہیں سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں. ایک صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اسی شخص کے بچے ہیں جس کو ابھی دفن کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں اجازت نہ دیتا تم لوگوں کو کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ کہیں اسلام نے نہیں سکھایا کہ آپ مال آپ کے پاس موجود ہے مگر بیوی بچے جو ہیں وہ بھگتتے رہیں, بیوی بچے پریشانیوں میں رہیں, مضیقے میں رہیں, تنگ دستی میں رہیں, ان کے پاس اپنی بیسک ضرورتوں ضرورت بھر کبھی نہ ہو اور آپ پیسہ سارا کا سارا اٹھا کے راہ خدا میں دے دیں. ہی نہیں سکھایا اسلام. اسلام بڑا معقولیت کا دین ہے. آپ اگر اپنے سامنے سے اپنی ضرورت کو ایثار کر کے غیروں کی ضرورت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں, اپنا مال دوسروں کو بخشنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بیوی بچوں کا مال بخشنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر بیوی بچوں کی ضرورت کا مال اٹھا کے آپ بخش رہے ہیں اور وہ متاثر ہو رہے ہیں, یہ کہاں اسلام نے سکھایا تھا؟
یہ افراط اور تفریط ہے جو کہ جاہل انسان کی علامت ہے, کیونکہ مولا کائنات پہلے ہی فرما چکے ہیں نہج البلاغہ میں, لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن, جاہل کو نہیں دیکھو گے سوائے یہ کہ یا افراط کرتے ہوئے اور یا تفریط کرتے ہوئے,
یا ایک طرف کی ایکسٹریم پہ ہوگا یا دوسری طرف کی ایکسٹریم پہ ہوگا. یہ جاہل کی علامت ہے کہ افراط و تفریط کرتا ہے. اعتدال کا رستہ کہاں سے آ سکتا ہے؟
اعتدال تو علم سے آتا ہے. جب علم ہی نہیں ہے رسول اہل بیت کی ویلیوز کے بارے میں کہ انفاق کی ویلیو راہ خدا میں دینا, انفاق اس ویلیو اس الہی قدر کی کا معنی ہے کیا, کیا کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہے. لہذا میں اس کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان
ماوستگی پیدا نہ کرے اور اپنے اندر اس صفت سخاوت کو محفوظ کرے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جناب عیسیٰ سفر کر رہے تھے اور آپ کی ملاقات ہوئی ایک شخص کے ساتھ جس کی عمر تھی 700 برس, مجلس اختتام کو پہنچ رہی ہے, 700 برس. اور جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا, which I am paraphrasing all these narrations in all these majalis in my own words, کہ بھئی تم نے کوئی اپنا کوئی گھر نہیں بنایا؟ کہنے کہ میں نے تو مجھے تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری عمر اللہ کی طرف سے یہ پتا چل گیا تھا کہ میری عمر 700 برس ہے. عیسیٰ انسان کی عمر اس وقت 300 سال تھی، کل عمر 700 برس ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے پتا چل گیا تھا.
تو جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ 700 برس میری عمر ہے، تو میں نے سوچا کہ 700 برس تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے. تو جناب عیسیٰ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے اور اتنے گھر بنائیں گے، اتنے گھر تعمیر کریں گے، ان کی ان ادر ورڈز ان کی عمریں بھی کم ہوں گی لوگوں کی، مگر اتنے گھر تعمیر کریں گے. اتنے جب اس نے یہ سنا کہ آخر زمان کے لوگ اتنی کثرت کے ساتھ گھروں کو تعمیر کریں گے، تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ خدا شکر ادا کیا کہ خدایا تو نے مجھے آخر زمان میں قرار نہیں دیا. لہذا فرمایا آپ نے کہ کتنی زیادہ تاکید ہے، یہ جو برکتیں بھی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں، کتنی زیادہ تاکید ہے کہ انسان وابستگی مال کے ساتھ پیدا نہ کرنے پائے، تبھی جا کے ہم اپنی طہارت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر مال ہے دنیا سے یا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کریں، تبھی تو جا کے حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہو پائیں گے اگر وابستگی نہ ہو. کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے تو واضح طور پہ اعلان کیا، من لحق بی استشہد، جو میرے ساتھ ملحق ہو گیا وہ شہید ہو گیا. آج بھی اگر ہم، مولا امام حسین کا قول آج بھی زندہ ہے اپنی شد و مد کے ساتھ، آج بھی اگر حسین ابن علی کے کاروان میں ہم شامل ہو جائیں تو ہماری موت شہادت کی موت ہوگی. آج بھی اگر ہم شامل ہو جائیں مولا کے ساتھ اس کاروان میں، ان کی نہج واضح ہے، ان کی تعلیمات واضح ہیں، ان کی اقدار واضح ہیں، ان کا راستہ واضح ہے، ان کا ہدف واضح ہے. شامل ہونا باقی ہے، راستہ تو سب کچھ واضح ہے، ہدف بھی واضح ہے. لہذا میرے مولا عبداللہ ابن سنان یہ کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینہ شہر میں وارد ہوا جس دن مولا حسین ابن علی مدینے سے کوچ کر رہے تھے. اب یہ کوفے کا رہنے والا ہے عبداللہ ابن سنان، اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عجب شہر کا سما ہے، اداسی چھائی بھی ہے، اداسی چھائی بھی شہر میں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ خیر تو ہے، یہ اداسی کیوں ہے، یہ ویرانہ سا لگ رہا ہے شہر. کہا کہ حسین ابن علی اپنے وطن کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے، فرزند رسول اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ مجھے بیت الشرف کا پتہ بتائیے، تو لوگوں نے پتہ بتایا. اب جو میں بیت الشرف تک پہنچتا ہوں تو دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے خیمے کے، اس کے گھر کے باہر کرسی ہے، اور مولا تشریف فرما ہے. اس کرسی پہ ہاشمی جوان تیاریاں کر رہے ہیں، ناقوں کو لایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے ناقے کو لایا جاتا ہے، ناقے کو بٹھایا جاتا ہے. اس کے بعد بی بی ایک مخدرہ باہر نکلتی ہیں بیت الشرف سے اور اس ناقے پہ سوار ہوتی ہیں. ہاشمی جوان باز آگے بڑھ کے ان بی بی کی مدد کرتے ہیں سوار ہونے میں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ آگے بڑھا، ایک مخدرہ کو مدد کر کے سوار کرایا. اب جو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے جواب ملا کہ یہ قاسم ابن الحسن، یہ حسن کے یتیم قاسم ہیں جنہوں نے ام فروا، اپنی والدہ ماجدہ ام فروا کو سوار کرایا، یہاں تک کہ وہ ناقہ آگے بڑھ گیا. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دوسرا ناقہ آگے بڑھا. اسی طریقے سے ایک ایک کر کے بیبیاں آتی گئیں، ہاشمی جوان مدد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کئی ایک جوان آگے بڑھے ایک بیوی کی مدد کرنے کے لیے. اب مجھے جستجو ہوئی، جب جستجو ہوئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون مخدرہ تھی جن کے سلسلے میں کئی سارے جوان آگے بڑھے، تو مجھے جواب ملا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی، یہ ام کلثوم کو سوار کرانے کے لیے جوان آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ عجب منظر ہے، جوان تیاریوں میں مصروف ہیں، مولا ابھی سرپرستی کر رہے ہیں پورے انتظامات کی، تشریف فرما ہے کرسی پہ. اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ مولا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، مولا امام حسین اب کرسی سے کھڑے ہو گئے. اب سارے بچے سب نوجوان آگے بڑھتے ہیں. ارے ایک جوان نے بڑھ کے پردہ محمل اٹھایا, ایک جوان نے بڑھ کے نعلین سامنے رکھی, ایک جوان نے بڑھ کے ہاتھ تھاما اور ایک محترمہ کو بڑی شان و شوکت سے سوار کرایا. اب جو میں نے دریافت کیا یہ کون محترمہ ہے جن کی خاطر مولا حسین کھڑے ہو گئے اور سب نوجوان آگے بڑھ کے ان کی مدد کر رہے ہیں. کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. کیا شان ہے شہزادی زینب کی, کیا عظمت ہے شہزادی زینب کی. مگر عزادارو, مگر عزادارو, یہ تو مدینے سے کوچ کا وقت ہے نا, یہ تو مدینے سے ہجرت کرنے کا وقت ہے, یہ تو وہ وقت ہے کہ جو مدینہ چھوڑ وطن چھوڑ رہے ہیں. مگر وہ بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے, میری تصور میں آتا ہے کہ جب 11 محرم آئی اور سارے 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 اصحاب اور تمام بنی ہاشم کام آ چکے ہیں, یہاں تک کہ اب جب کربلا سے کوفہ کی سمت جانے کا وقت آیا اور شہزادی زینب نے ایک ایک کر کے تمام بیبیوں کو سوار کراتی ہے, مختلف بیبیوں کو سوار کرایا, یہاں تک کہ بیمار بھتیجے کو بھی شہزادی زینب نے سوار کرایا, ماں کی کنیز فضہ کو بھی شہزادی زینب نے سوار کرایا, یہاں تک کہ آخر میں یکو تنہا کھڑی ہے کربلا کے میدان میں, کبھی ناکے کی بلندی کو دیکھتی ہے, کبھی ناکے کی بلندی کو دیکھتی ہے, کبھی اپنی کمزوری کو دیکھتی ہے. عجیب منظر ہے عزادارو, شہزادی زینب کو کس شان سے سوار کرایا گیا تھا مدینے سے, کس شان سے سوار کیا گیا تھا. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ شہزادی نے مولا امام حسین کو نہیں پکارا, اون محمد کو نہیں پکارا, اون جناب علی اکبر کو نہیں پکارا, جناب قاسم کو نہیں پکارا, ایک مرتبہ ارے فرات کی سم سونے والے بھیا ابو الفضل عباس کو پکارا. کس شان سے عباس نے سوار کرایا تھا, آکے زینب کو سوار کرائے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, بارلاها پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما, تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. باعلہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المیامین. یا حسین,